بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر و ثناء اس رب العالمین کے نام کہ جو کہ اپنی رحمت و مصلحت اور بندوں کی مصلحت کے پیش نظر باران رحمت کا نزول کرتا ہے، اور سلام و صلوات و درود اللہ کے ان عزیز و مخلص بندوں پر کہ جن کے صدقے میں ہی ہر برکت اور ہر رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آج کل آپ کو اطلاع ہے، بخوبی واقف ہیں کہ ہماری گفتگو آج کل صحیفہ مبارک سجادیہ کے آئینے میں ہوتی ہے، اور آج ایک نہایت اہم اور خوبصورت موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ایسا موضوع جس کا تعلق تقریباً ہر انسان سے تو ہے ہی، لیکن ایک خاص صنف ہے انسانوں کے درمیان، اس سے گہرا تعلق ہے اس موضوع کا. آج کا جو موضوع ہے اور جس دعا پر ہماری گفتگو ہوگی وہ 19ویں دعا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ کی، جو نزول 12 کے سلسلے میں ہے. بارش، قحط کے بعد بارش کی طلب میں امام سجاد علیہ السلام اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں کہ خدایا، ابھی ہم نے قحط کو گزارا ہے اور قحط کی جو سختی ہے وہ ہمارے سامنے، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، اب تو اپنی رحمت کو نازل فرما. ایک اتنا خوبصورت موضوع، اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی اندازہ ہے بخوبی، جو باغات کی پرورش کرتے ہیں یا جن کا کام یا جن کا سروکار زراعت سے ہے وہ بخوبی اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ بارش کتنا اہم موضوع ہے. بارش کب ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اثرات ہیں اس کے انسانی زندگی میں، اور اگر نہ ہو تو کیا نقصانات ہیں. کبھی کبھی بے جا بارش ہو جاتی ہے ہماری نظر میں، البتہ ہم کہتے ہیں کہ بارش کی ضرورت نہیں تھی، بارش ہو گئی، کیوں ہو گئی بارش. اس کی بہت سی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیا اسباب و علل ہیں، ان تمام باتوں کے، یہ ساری باتیں ہوں گی جن کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور توفیق رہی تو آئندہ پروگراموں میں بھی یہ گفتگو جاری رہے گی. آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ،
شکر گزار ہوں تشریف لائے پروگرام میں. آج ایک نہایت خوبصورت موضوع بارش کا موضوع ہے، اور ایک طرح سے بارش یعنی آب حیات کا نزول انسانیت پر، بشریت پر.
جی،
بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین. جیسا کہ آپ نے عرض کیا، بارش اور پانی شاید انسان کی زندگی کا ایک جز لا ینفک ہے، اور جیسے کہ خداوند متعال نے پانی کے سلسلے میں قرآن میں فرمایا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی کے ذریعے ہی ہر زندہ چیز کو خلق کیا. گرچہ اس آیت کے اندر اور بھی گہرائیاں موجود ہیں، لیکن ظاہری حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زمین جو مردہ تھی، وہ زمین جو سوکھی اور بنجر تھی، ایک بارش کے بعد اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے،
زندہ ہو جاتی ہے.
وہ درخت جو بہار سے پہلے سوکھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہلکی سی بارش کے بعد آپ اس کے اندر زندگی کی لہر کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اس مقام کے اوپر ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگ بے آبی سے آ کے تڑپ رہے تھے. اب امام کی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو، یہ مادی مسئلہ ہے ظاہر میں دیکھنے میں، یہاں پر بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ آؤ امام کے پاس، امام تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کے دعا کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم ایک نیچرل سسٹم سمجھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے،
ٹھیک،
لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہمیں ایک دوسرے اینگل سے بھی سوچنے کے اوپر مجبور کر رہی ہے کی بہت سی وہ چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نظام مند ہیں، یہ تو ایسا ہوتا ہے،
نظام سے تعلق ہے جن چیزوں کا.
مثال کے طور کے اوپر اگر آپ بیج بو رہے ہیں और आप उसको पानी दे रहे हैं, तो तरीक़ा कार यही है कि भाई कुछ दिन के बाद जो है वो उसके अंदर से एक पेड़ निकलेगा। अगर आबो हवा का निज़ाम अपनी जगह के ऊपर सही से चल रहा है, दरियाओं का पानी भाप बन रहा है, सूरज उसको जो है भाप बना रहा है, तो ठीक है, ये पानी भाप बनेगा, बादल बनेगा, बादल बनने के बाद बारिश बन के दोबारा बरसेगा। लेकिन इमाम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ जो तुम्हें लग रहा है निज़ाममंद है, इसमें भी दुआ का मकाम मौजूद है।
इसमें भी दुआ का मकाम मौजूद है।
जी
अगर इजाज़त दें तो प्रोग्राम का सरनामा देखते हैं इंशाल्लाह, फिर गुफ्तगू
इंशाल्लाह।
बाकायदा इसका सिलसिला जारी रहता है। शुक्रगुजार हूँ नाज़रीन, आप साथ दे रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। सीधा साधा गहरा ताल्लुक इसमें बताया है प्रोग्राम के सरनामे में कि एक तरह से क़यामत से भी है, वहाँ जो हश्र व नश्र होगा, फिर से लोग इंसान और तमाम मौजूदात और तमाम मखलूक़ात खड़ी होंगी अल्लाह की बारगाह में। तकरीबन कुछ उसी जैसा काम ये बारिश भी करती है इस दुनिया में,
जी
ज़मीन मुर्दा हो गई उसको फिर से हयात अता करती है नाजिल होने के बाद। कितनी बड़ी कितनी खूबसूरत नेमत है। मैं देख रहा था कि
इंशाल्लाह।
खुद कुरान करीम में भी मुख्तलिफ उनवान से और मुख्तलिफ अलकाब से
जी
इस नेमत को नवाजा गया है। कभी मुबारक कहा है, कभी रिस्क कहा है,
जी
कभी रहमत कहा है इसको। आपकी बात नामुकम्मल
जी
थी, बाकायदा शुरू हुई है गुफ्तगू। नाज़रीन मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि 19वीं दुआ है सहीफ़े मुबारक सज्जादिया में, कि जो कहत के बाद और बेआबी के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में किया करते थे बारिश के नाजिल होने के लिए। बिस्मिल्लाह।
कुरान में मुख्तलिफ मौाक़े पर ये बारिश जो अरबी में उसका लफ्ज़ है मतर, या इसके मुश्तक़ात तकरीबन 11 या 12 बार इनको इस्तेमाल किया गया है। दो जगह के ऊपर ऐनन इसी माना में इस्तेमाल किया गया है, यानी बारिश के ही माना में डायरेक्ट। और ये आयत जो सरनामे में हमने देखी, इसमें खुदावंद मुताल ने बादलों को कि किस तरह से खुदावंद मुताल बादल के ज़रिए से ज़मीन को सैराब करता है, और उस शहर की तरफ की जो सूखा है, जो उजड़ने से नज़दीक हो चुका है, उसकी तरफ इन बादलों को भेजता है और उसके अंदर दोबारा एक ज़िंदगी आती है। ये जो दुआ हमारे सामने है जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बारिश के लिए खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ की है, इस दुआ की जो हेडिंग है, अगर इसमें हमारे नाज़रीन मोहतरम आके गौर करें, तो इसमें एक लफ्ज़ आया है, लफ्ज़ इस्तिस्का। ये भी एक तरह की नेमत है जो खुदावंद मुताल ने हमको हदिया की है। जब बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ने लगता है, तो यहाँ पर शरीयत मुकद्दस इस्लामिया में एक तरीक़ेकार बयान किया गया है, एक नमाज बयान की गई है कि लोग 3 दिन रोज़ा रखें और उसके बाद बियाबान में जाएं, और अगर रिदा जैसे इस कपड़े को कहते हैं, इस तरह का कोई दूसरा ऐसा कपड़ा है कि जो ऊपर से ओढ़ते हैं, उसको उल्टा ओढ़ें, और उसके बाद एक आदमी आगे खड़ा होके, ये वो मुस्तहब नमाजों में से है कि जिसको जमात के साथ पढ़ा जाता है।
सही।
आगे पढ़ के जो मसलन कोई आलिम है, कोई मुत्तकी परहेजगार इंसान है, वो आके 2 रकत नमाज है, नमाज इस्तिस्का, उसे पढ़ता है और फिर खुदावंद मुताल की बारगाह में आके दुआ करते हैं। तो खुदावंद मुताल मुस्तहब है कि इस नमाज को पढ़ा जाए, और अगर बहरहाल वो आवाज़ उस परवरदिगार मुताल की बारगाह में मुर्द कबूल वाक़ होती है, तो खुदावंद मुताल बारिश को भेजता है। ये एक नमाज इस्तिस्का है कि जो इस दुआ की तरफ इशारा है उसी में, और इसी दुआ में ही, यानी इसी नमाज में ही इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आके ये दुआ की है कि जिसमें खुदावंद मुताल से वही बारिश और उसकी नेमत और जो उसके तमाम फ़राइज़ हैं उसको माना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश को एक नेमत के एंगल से देखते हैं।
सही। मैं भी इत्तेफाक से ये सोच रहा था, मेरे जहन में ये बात आई कि एक हादी, एक मासूम हस्ती आती है, दुआ करती है, और उसके दुआओं में एक खूबसूरत दुआ जब हम तलाश करते हैं तो इस उनवान से मिलती है कि बारिश के नाजिल होने के लिए दुआ इमाम की।
जी
आखिर कितना अहम मौजू है ये
जी
खुद बारिश का, कि इमाम आए और एक दुआ हो उसकी खास बारिश के सिलसिले में।
खास उसके लिए, यानी एक, यानी वाकई इसके लिए हमें सोचना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में इशारा किया, इमाम इस चीज़ को भी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि کہ تم یہ نہ سمجھو کہ خداوند متعال نے جو ایک طریقہ کار بنایا ہے وہاں پر تمہاری دعا مؤثر نہیں ہے. دیکھیے ہم سوچتے ہیں اگر آگ جلائیں گے, بہت ہی روشن مثال دوں, آگ جلائیں گے تو گرمی ہوگی.
صحیح.
اب یہاں پر ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ دعا کریں کہ پروردگارہ ہم آگ جلا رہے ہیں یہاں پہ گرمی ہو. کوئی سوچتا ہے کہ ہم یہاں پہ دعا کریں؟
نہیں.
طریقہ کار ہے بارش ہوگی, طریقہ کار ہے کوئی دوسرا کام ہوگا. نہیں, دیکھیے دعا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو شاید میں پہلے بھی اس کو عرض کر چکا ہوں محترم ناظرین کی خدمت میں. ایک تو دعا کے اندر وہ چیز ہے جو مانگی جا رہی ہے.
ٹھیک
بھائی, ہر دعا کے اندر کچھ نہ کچھ تو مانگا ہی جاتا ہے,
ایک مطالبہ ہوتا ہے,
ایک مطالبہ ہے جو بھی ہے
اپنی ضرورت کو پیش کیا جاتا ہے. ہاں,
جو جیسے توبہ کے لیے دعا تھی, طلب استغفار کے لیے دعا تھی, آج باران کی دعا ہے, یا جو پچھلی دعائیں گزری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, وہ ہے بندے کا خداوند متعال سے ایک رابطہ,
اظہار عبودیت.
اظہار عبودیت جو دعا کی حقیقت ہے.
صحیح.
یعنی جب ہم آ کے پروردگار کی بارگاہ میں آ کے ایسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعا کا بہت زیادہ کوئی کردار
نہیں ہے,
نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پر اگر جو ہے بادل نہیں بنے ہیں اور ہم آ کے دعا کر رہے ہیں, کیسے بارش ہو جائے گی؟ بھائی بارش ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا کے بعد بھائی اس کے کچھ مقدمات ہیں.
صحیح.
جب تک کہ وہ پورے نہیں ہوں گے
بارش نہیں ہوگی.
عقلی فیصلہ یہی ہوتا ہے نا بھائی, مادی عقل جو ہے جو آ کے فیصلہ لیتی ہے وہ یہی لیتی ہے کہ بھائی آپ آ کے ایسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی اثر نہیں نظر آ رہا ہے. لیکن ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں, دوسرے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں, صاف آسمان ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, لوگ گرمی میں آ کے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک رہا ہے,
جھلس رہے ہیں,
پورا امام دعا کرتے ہیں گرمی میں. اس سے پہلے کی لوگ گھر پہنچیں یا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام واقعی میں جب گھر پہنچتے ہیں فوراً بارش ہو جاتی ہے. اس کو ہم بہت زیادہ اپنے ان عقلی قوانین اور عقلی قواعد سے آ کے اس کو سالو نہیں کر سکتے.
یہ دعا کا اثر ہے, آسمان صاف ہے, بندہ خدا نکل گیا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اپنا مدعا رکھتے ہیں, اپنا مطالبہ رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اثر عطا کرنے والا میری دعا میں
خداوند
عالم ہے. اگر اس کا اختیار ہے اور اگر اس کی مصلحت ہے, اس کی مصلحت کا تقاضا, اس کی حکمت کا تقاضا اگر ہے تو بارش ہو سکتی ہے, ناممکن نہیں ہے.
بے شک.
کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں اگر اجازت دیں تو, پھر آئیں گے آپ کی گفتگو کی طرف. میں شکر گزار ہوں ناظرین, اجازت دیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں. یا معطی الخیرات اعطنا جمیع خیر الدنیا والآخرہ. بارش کے بارے میں ایک حدیث اور ایک روایت, بہت خوبصورت روایت میری نظر سے گزری کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے مزہ آ گیا واقعی, اور میں نے چاہا کہ آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کو. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی تو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام بارش میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے, اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کا سر مبارک, آپ کا چہرے مبارک, آپ کی ریش اور آپ کا لباس تر ہو جاتا تھا بارش میں. اس کے بعد اگر کوئی آ کر آپ سے کہتا تھا کہ مولا کیوں بارش میں کھڑے ہیں, اندر چلے آئیے کہیں پہ پناہ لے لیں کہ بارش میں نہ بھیگیں آپ, تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں, میں بارش میں کھڑا ہوں اس لیے کہ یہ جو پانی برس رہا ہے یہ پانی عرش الہی کے قریب سے آ رہا ہے, عرش الہی کے قریب سے آ رہا ہے. کتنی خوبصورت روایت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں. ناظرین, ہماری گفتگو 19ویں دعا کے سلسلے میں ہے جو طلب 12 کے سلسلے میں ہے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی. بسم اللہ.
جی, جیسے کہ آپ نے یہ روایت بھی پڑھی, ابھی اسی دعا کی جو شروعات میں حضرت نے آگے بیان کیا ہے, امام آ کے سیدھا کے خداوند متعال سے آ کے مانگتے ہیں غیث کو. عربی میں لفظ غیث اور لفظ مطر میں تھوڑا سا فرق ہے. لفظ مطر کا استعمال مطلق بارش کے بارے میں ہوتا ہے, جو بھی ہو, کبھی کبھی ایسی بارش بھی ہوتی ہے کہ جو آ کے گھروں کو ویران کر دیتی ہے. لیکن لفظ غیث کا استعمال خود یہاں پر اور قرآن کے اندر اس بارش کے لیے ہوتا ہے کہ جو مفید ہوتی ہے, یعنی ایسی بارش کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہو اس کو غیث کہتے ہیں عربی. اور یا بعض تفاسیر میں جو تیز بارش ہو, بالکل سوکھا پڑا ہے اگر دو چار قطرے پانی آئے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک تیز بارش کی ضرورت ہے, تو وہاں پر تعبیر غیث سے کی جاتی ہے. اس کے بعد جو حضرت کا جملہ ہے بہت عجیب ہے، وَنشُرَ عَلَيْنَا رَحْمَتِكَ بِغَيْثِكَ، پروردگار نشر کرنا یعنی کھولنا، پروردگارہ اپنے رحمت کے دروازے
کو کھول دے
اس بارش کے ذریعے سے ہمارے اوپر کھول دے، یعنی اگر بارش ہوگی تو یعنی تیری رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی،
نازل ہوگی.
یہی تعبیر جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ میں اس لیے اس پانی میں کھڑا ہوں کیونکہ یہ پروردگار کی رحمت سے نزدیک ہے، پروردگار کی بارگاہ سے یہ نزدیک ہے، قریب ہے. پھر امام آ کے یعنی ایسی بارش پہ اس کی کچھ صفات آ کے بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد امام کا جملہ ہے کہ زمین کو سرسبز کر دے، زمین کو خوش رنگ کر دے. دیکھیں یہ تمام تعبیرات امام کس لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی امام آ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی طرف نظر رکھ کر دعا کی جا رہی ہے. بھائی دیکھیں، ایک مرتبہ آپ خداوند متعال سے بارش مانگنے پر پروردگار سوکھا پڑا ہوا ہے بارش آ جائے، نہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں کیسی بارش چاہیے، ایک تیز بارش کی ضرورت ہے کہ جو زمین کو آ کے سرسبز کر دے، اور ایسی بارش کی جو اطراف عالم میں روانہ ہو، یعنی ہر طرف ہو، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں وہاں پر ہو، اور اس کے ذریعے سے پھول کھل جائیں، اس کے ذریعے سے شکوفے کھل جائیں. یہ تمام تعبیرات امام کی اسی دعا میں آپ کو ملیں گی. اور اس کے بعد والا جملہ، یعنی یہ تو صفات بیان ہو گئیں کہ جو بارش آئے گی تو زمین کا کیا حال ہوگا، اور پیڑوں کا کیا حال ہوگا، درختوں کا کیا حال ہوگا. خوب، آج جب ہم نئی ٹیکنالوجی کی نگاہ سے آگے بارش کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارش میں کسی معنوی چیز کا بھی کردار ہے؟ بھائی جو مادی پرست انسان ہے وہ آگے کہ بھائی یہ تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو بہت ہی ایک طریقہ کار ہے جیسے کہ اشارہ کیا گیا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر کچھ اور بیان کر رہی ہے. وَشْحَدْ مَلَائِكَتَكَ الْكَرَامِ السفرہ بِسَّقِيٍ مِّنْكَ نَافِعٍ. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں خدایا جو تیرے باوقار فرشتے ہیں، ہر فرشتہ نہیں،
تیرے باوقار فرشتے
ملائکتک الکرام، جو کریم تیرے فرشتے ہیں، جو تیرے باوقار فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے ایسی بارش نازل فرما کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے.
صحیح.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارش کے پیچھے خداوند متعال نے کرام برارہ، قرآن کی تعبیر ہے، والمدبرات امرہ، خداوند متعال نے اس کائنات میں اس کائنات کے امور کو تدبیر کرنے کے لیے کچھ ملائکہ کو، کچھ فرشتوں کو آ کے مقرر کیا، مقرر کیا، معین کیا. یہ فرشتے کس کی اجازت سے آ کے کام کریں گے؟
اللہ کی،
اللہ کی اجازت سے، یا جو اللہ کا ولی ہے اس کی اجازت سے. اور وہ کب اجازت دیں گے؟ ان کی اجازت بعض جگہ مشروط اور موقوف ہوتی ہے ہماری دعا کے اوپر،
ہمارے مانگنے پر،
ہمارے مانگنے کے اوپر. یہ خداوند متعال نے کا رزق ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، ایک نعمت ہمارے لیے معین کر دی ہے، لیکن اس کے کنارے ایک شرط لگا دی ہے کہ یہ نعمت اس قوم کو ملے گی، یہ رحمت، یہ برکت ان لوگوں کے شامل حال ہوگی، لیکن کب؟
جب یہ مانگیں گے،
جب یہ مانگیں گے، جب یہ چاہیں گے. جیسے کہ تمام اقوام کے لیے خداوند متعال نے کہا کہ وہ قوم جب تک خود اپنی تبدیلی کو نہ چاہے، خداوند متعال اس کی حالت
نہیں بدلتا،
نہیں بدلتا.
قانون ہے،
قانون. یعنی حالت بدلنا خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن چاہنا ہمارے ہاتھ میں. لہٰذا آئیں اس دعا سے کم آج ہم یہ درس لیں کہ وہ نظام جو ہماری نظر میں عام نظام ہے، خود بخود چل رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے مانگنے سے اس نظام میں کوئی تبدیلی آنے والی
نہیں
ہے، نہیں. اس جگہ پر بھی ہم خداوند متعال سے آگے دعا مانگیں. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کام ویسے ہی ہوگا جیسے خدا نے مقرر کیا ہے، لیکن ایک دوسرا فائدہ اس کا ہے، کم سے کم ہمارا رابطہ اپنے پروردگار سے متعال سے جڑے گا یا نہیں جڑے گا،
ہماری تعمیر تو ہوگی کم سے کم.
کم سے کم ہمیں یہ تو سمجھ میں آئے گا، ہاں کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس نے ہمیں اپنی حالت کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، کوئی ہے جو ہماری ہر حرکت کو، ہمارے ہر کام کو، ہماری ہر چیز کو نظر میں رکھے ہوئے. اور یہ تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم چیز ہے. دیکھیں بچہ جب تک کہ اس بات کو سمجھے گا کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں, بچہ جب تک کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ٹیچر اس کو دیکھ رہا ہے, خطا نہیں کرتا, غلطی نہیں ہوتی. لیکن اگر ٹیچر یا ماں باپ کہیں چھپ کے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو نہیں پتا کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, تو اب یہاں پر وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے وہ بہت سی غلطیاں کر بیٹھے کہ جو وہ ماں باپ کے سامنے اپنے ٹیچر کے سامنے نہیں کرتا. مشکل یہی ہو جاتی ہے, ہم بھی خداوند متعال کے سامنے بچوں کی طرح ہیں. جب تک کہ ہم متوجہ رہتے ہیں کہ ہاں ایک ذات ہے, ایک ہستی ہے کہ جو ہمارے اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے, تب ہمارا ہر کام اپنی جگہ کے اوپر صحیح رہتا ہے. لیکن جیسے ہم اس بات کو بھولے, بہت سی خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. کیسے ہم یاد رکھیں کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے؟ مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. بھئی بچے اور استاد کی مثال میں, بچے اور ماں باپ کی مثال میں, وہ تو ماں باپ کو دیکھ رہا ہے, وہ سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہاں جو ہستی ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے, ہم تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کچھ ایسے مواقع فراہم کرنا پڑیں گے, یہاں پر ہمیں کچھ ایسے کام کرنا پڑیں گے کہ جس کے ذریعے سے لمحہ بلمحہ یہ ہمیں یاد آتا رہے,
احساس ہمارے اندر بیدار رہے,
بیدار ہوتا رہے. بھئی دن میں آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال کو معلوم ہے کہ تم اگر 6-7 گھنٹے اپنے اوپر چھوڑ دیے گئے تو تم بھول جاؤ گے. تم بھول جاؤ گے. لہذا بار بار تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے, اللہ اکبر, بار بار تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے, بار بار تمہاری توجہ اس بات کی طرف متوجہ کی جا رہی ہے کہ تم آؤ سورہ حمد پڑھو, پروردگار کی حمد کرو, رکو کرو, سجدہ کرو, آؤ. اب دیکھیے اس میں بھی نماز استسقاء میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں, نماز رکھی گئی, فلسفہ یہ رکھا گیا کہ دیکھو جب تم اپنے ردا کو اور اپنی چادروں کو الٹو گے, یعنی پروردگار سے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پروردگار ہمارا قلب متحول ہو گیا ہے, ہم اب تک تجھے بھولے ہوئے بیٹھے تھے,
اب ہم بے بس ہیں,
ہم بے بس ہیں, ہم نے اپنے آپ کو منقلب کر دیا. دیکھیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں دل منقلب ہو گیا. منقلب یعنی کیا؟ منقلب ہونا یعنی پلٹ جانا. تو پروردگار ہمارا باطن پلٹ گیا ہے, ہم کیسے تجھے بتائیں؟ ہم اپنے ظاہر کو پلٹ کے تجھے بتا رہے ہیں, ہم اپنے لباس کو منقلب کر کے تجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم منقلب ہو چکے ہیں, تو بھی اس ماحول کو منقلب کر دے.
یہ نماز استسقاء کا ایک طرح سے پیغام ہے جو ہم اپنے بعض اعمال کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تاکہ ایک طرح سے اس کی رحمت کو ہم خرید سکیں اور اس کا سودا کر سکیں اس کی رحمت کے ساتھ. کچھ دیر کے لیے ناظرین رکتے ہیں یہاں پر, پھر آتے ہیں آپ کے پاس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی عباس صاحب
جی, اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بارش تو بھیج رہا ہے وہ واسع ہو, وابل ہو. یہ وابل کی تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے, سورہ بھی میرے جی سورہ مبارک بقرہ میں یہ تعبیر
اصابہ وابل
جی, تو یہ لفظ وابل کا امام نے یہی پہ قرآن کی تعبیر کو استعمال کیا ہے. اس کے بعد ایک جملہ اور حضرت فرماتے ہیں, تحیی بہی ما قد مات, جو پروگرام کے شروع میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا, پروردگارہ تو زندہ کر دے اس بارش کے ذریعے سے ما قد مات, اس چیز کو جو حقیقت میں مر چکی ہے. عجیب, یعنی واقعا سوچنے والی بات ہے کہ یعنی امام تاکید کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ چیز مر چکی ہے, لیکن پروردگارہ تیری قدرت کے اندر ہے, تو اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور اگر واقع ناظرین نے دیکھا ہو, ایک موسم ہوتا ہے اور ایک فصل ہے جس کو پتجڑ کہا جاتا ہے,
موسم خزاں.
موسم خزاں میں اس طرح سے پتے پیڑ کے اوپر سے گر جاتے ہیں, صرف آپ کو شاخ کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا.
ٹھیک.
اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس اب اس پیڑ کو کاٹ کے پھینک دیا جائے, اس کا کیا فائدہ؟
کیا فائدہ؟
بہت عجیب غریب لگتا ہے وہ پیڑ. اگر ناظرین غور کریں, وہ مواقع اپنے ذہن میں دہرائیں کہ جب انہیں ایسے پیڑوں کو دیکھا ہوگا, لیکن اگر ہم دور چلے جائیں اور ایک دو تین مہینے کے بعد دوبارہ اسی جگہ کے اوپر واپس آئیں اور ہمیں پھر وہی پیڑ دکھایا جائے, ہمیں کتنا تعجب ہوتا ہے, ارے یہ وہی پیڑ ہے جو
صحیح.
دو مہینے پہلے بالکل ہی,
یعنی ایک موقع وہ تھا کہ جب اس کو دیکھ کے ایک طرح سے انسان کے اندر افسردگی پیدا ہوتی تھی,
کیوں
افسردہ ہوتا تھا, لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ وہ ہریالی
ہریالی سرسبز
جب
ہو چکا ہے.
وہاں پر ہے.
اس سے پروردگار ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان, ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب دنیا یہ سمجھ رہی ہوگی تو مر چکا, ایک چھوٹی سی زمین میں تجھے دفن کر کے آ جائیں گے, ختم, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں, ہم دوبارہ اسی پیڑ کی طرح تجھے زندہ کریں گے, اور زندگی اسی پیڑ کو ملتی ہے کہ جس کے اندر دوبارہ زندہ ہونے کی صلاحیت ہو.
صحیح.
اگر ہم اس صلاحیت کو بچا کے لے گئے تو انشاءاللہ دوبارہ زندگی نصیب ہوگی.
انشاءاللہ. ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو ابھی تک رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ پروگرام میں بھی. بارش کے سلسلے میں بڑی اچھی گفتگو بھی باقی ہے کہ بارش ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا کیا اسباب و علل ہوتے ہیں, دوسرے یہ کہ کن کن گوشوں سے اس بارش کا تعلق ہے, کبھی اگر بے وقت ہماری نظر میں البتہ بارش ہو جاتی ہے اس کے کیا اسباب و علل ہیں, یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے آئندہ پروگرام میں. ناظرین, میں شکر گزار ہوں آپ کا, اس پروگرام میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اللہم ما بنا من نعمت فمنک. التماس سے دعا. خدا حافظ.